بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، جی تکبر اور خجلت کا فرق اس پر بات چل رہی تھی کہ تکبر کیا ہے اور خجلت. خجلت کہتے ہیں شرمندگی، انسان کو کوئی کام کرنے میں شرم محسوس ہو تو آیا یہ شرم تکبر کی وجہ سے ہے یا طبیعت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے ہے، اس کا فرق بتایا تھا. اس کی مثال میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ انہوں نے خطبہ پڑھایا، اس کے بعد مشکیزے میں پانی بھرا اور بیواؤں کے گھر میں پانی لے کے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہا کہ وہ حکومت کرتے تھے اور پھر لکڑیاں اپنے سر پر لے جا کر اور کہتے تھے امیر المومنین آ رہے ہٹو، اور لکڑیاں بیچتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دن میں حکومت کرتے اور شام میں پھر جا کر بازار میں تجارت کرتے تھے. پھر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کہ ان کی توازو کہ بارش کے وقت میں انہوں نے بچوں کے جوتے اٹھا لیے، بچے اپنی کتاب لے کر گئے اور یہ جوتے اٹھا کر گئے. تو یہ بات تھی. ابھی آگے مولانا اعزاز علی صاحب اور توازو. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ شیخ العدب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جانے لگے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کے دوسرے اساتذہ جو حضرت مولانا کے شاگرد تھے وہ بھی سفر میں ساتھ تھے. حضرت والد صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے دوسرے اساتذہ جو حضرت مولانا کے شاگرد تھے وہ بھی سفر میں ساتھ تھے. جب روانہ ہونے لگے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کچھ لوگ سفر پر روانہ ہو تو وہ اپنا ایک امیر مقرر کر لیا کرے، لہذا ایک کو امیر بنا لیا جائے. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ امیر بنانے کی کیا ضرورت ہے، امیر تو بنے بنائے ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ ہمارے امیر ہیں. تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھے امیر بنانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں، آپ کی موجودگی میں اور کون امیر بنے گا؟ فرمایا کہ جب کسی کو امیر بنایا جاتا ہے تو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے اور امیر کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. ہم نے کہا انشاءاللہ ہم آپ کا حکم مانیں گے. فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا امیر. ہاں ہاں نانا نہیں تھا یہاں پر، ٹھیک ہے اگر آپ مجھے بنانا چاہتے تو ہو گئے. جی چنانچہ ہم سب دارالعلوم دیوبند سے روانہ ہو کر اسٹیشن پہنچے. تھوڑی دیر کے بعد ریل آ گئی تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحب نے دو چار بستر اٹھائے تو انہوں نے کہا دیکھو میں امیر ہوں، پھر امیر کی ماننی پڑے گی، تو اب دیکھو یہ اپنا علاج کیسے کر رہے ہیں. تو اب جب ریل گاڑی آ گئی تو سب جس میں جانے لگے تو مولانا اعزاز علی صاحب نے دو چار بستر اٹھائے اور ریل کی طرف چل پڑے، یعنی ساتھیوں کا سامان اٹھایا اور ریل کی طرف چل پڑے. اب بتاؤ امیر ساتھیوں کا سامان اٹھائے کہ ساتھی امیر کا سامان اٹھاوے؟ جی تو انہوں نے ساتھیوں کا سامان اٹھایا اور ریل کی طرف. ہم شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، امیر کا حکم ماننا ہوگا. پھنس گئے، اس نے پہلے ہی بول دیا تھا اور وہ خاموش رہے اور سب خوش ہو گئے. آہا چلو انہوں نے اپنی امارت مان لی، لیکن ان کو پتا تھا نا، کہا دیکھو امیر کا حکم ماننا پڑے گا. فرمایا امیر کا حکم ماننا ہوگا. چنانچہ استاد صاحب سامان اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ استاد ہے, دوسرے ان کے شاگرد ہے, اور استاد شاگردوں کا سامان اٹھا کر ریل کی طرف جا رہا ہے, اور شاگرد کہہ رہا ہے استاد اسے, کہا دیکھو آپ میں امیر ہوں سفر کا, بات ماننی پڑے گی. اور شاگرد پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اس کے بعد جہاں کہیں سفر میں کوئی خدمت کا موقع آتا تو مولانا آگے بڑھ کر وہ خدمت انجام دے دیتے. دیکھو پھر پورے سفر کے اندر, ایک جگہ نہیں, پورے سفر میں آگے بڑھ کر خدمت انجام دے دیتے. اور جب ہم کہتے کہ کام ہم کر لیتے تو فرماتے کہ نہیں امیر کا حکم ہے, فرماتے کہ نہیں امیر کا حکم ہے. حضرت والی صاحب نے فرمایا کہ امیر کا حکم ماننے نے ہمیں سارے سفر میں زچ کر دیا, یعنی تنگ کر دیا. اللہ اللہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو, جب بڑا ہو تو امیر چھوٹا بنے تو ٹھیک ہے, ورنہ بڑا کہے گا کہ پھر چلو تمہیں ماننا ہے, کچھ نہیں سب میں کروں گا, کیا کروں گے. جی ہمیں سفر میں یہ تھے ہمارے حضرات اکابر. آج ہم لوگوں نے اپنی طرف سے اپنی شانیں بنا رکھی ہے, میری شان گھٹ جائے گی. جی کیا جی بنا رکھے, ایک کام ہماری شان کے خلاف ہے, یہی طرز عین تکبر ہے. تو دیکھو یہ مولانا اعزاز علی, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, کیا یہ ہمارے اللہ والے تھے, یہ ہمارے سروں کے تاج تھے. آج دنیا میں ایسا ڈھونڈنے سے بھی کم ملتا ہے. اور ایک حضرت دیکھو, حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی تواضع. دیکھو اگر بات نہیں سن رہے ہیں تو آپ کٹ کر دو, کٹ کر دو, زیادہ نہیں ایک مرتبہ لکھ دیا پھر بھی آواز آ رہی, کٹ کر دو. جی کوئی بھی ہو, حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, بڑے اونچے کے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ. جی مولانا مظفر حسین کاندلوی, تو ان کی ولایت اور ان کے علم و تقویٰ کی بڑی شہرت تھی, چنانچہ لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے. ایک بڑے میاں نے ان کی شہرت سن کر ان کی زیارت کے لیے کاندلا کا سفر کیا. شہرت سن لیا, نام بہت سنا تھا, لاؤ جا کے ہم دیکھتے. کاندلا کا سفر کیا, پیدل جا رہے تھے, ہاتھ میں کچھ سامان بھی تھا, سامان ذرا وزنی تھا, پیدل جا رہے تھے ہاتھ میں سامان تھا وزن, اس لیے کچھ دور چل کر سامان زمین پر رکھ دیتے اور کچھ دیر آرام کر کے پھر سامان اٹھا کر چل پڑتے. تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اتفاق سے کسی اور شہر سے آ رہے تھے, اور راستے میں آپ نے دیکھا, یہ بھی پیدل جا رہے تھے کاندلا کی طرف, تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں سامان اٹھا کر جا رہے, لیکن سامان بوجھل ہونے کی وجہ سے, وزنی ہونے کی وجہ سے کچھ دیر چل کر رکھ دیتے ہیں اور وہ سامان ان سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے. اب دیکھو یہ جا رہے انہی کو ملنے کے لیے, اور یہ راستے میں ملے, ان کو پتا نہیں ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو ان سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کا سامان اٹھا لوں. بڑے میاں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اگر آپ اٹھا لے تو بڑی مہربانی ہوگی. خیر حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے وہ سامان اٹھا لیا اور چل پڑے. دیکھو کیا اللہ والے تھے. راستے میں آپس میں باتیں ہونے لگی کہ آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو بڑے میاں نے کہا کہ میں کاندلا جا رہا ہوں. مولانا نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو, بڑے میاں نے جواب دیا کہ سنا ہے کہ وہاں ایک بڑے مولانا صاحب ہے, ان کا نام مولانا مظفر حسین صاحب ہے, ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. جی تو فرمایا دیکھو کہا کہ وہاں پر سنا ہے کہ ایک مولانا صاحب ہے, ان کا نام مولانا مظفر حسین صاحب ہے, ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. फिर बड़े भैया ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। हजरत मौलाना ने फरमाया कि मैं भी कांदला में रहता हूँ। बड़े मियाँ ने पूछा कि आप मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब को जानते हैं। देखो क्या मजे की बात कि आप मौलाना मुजफ्फर हुसैन को जानते हैं। मौलाना फरमाया कि हाँ मैं जानता हूं। तो बड़े मियाँ ने कहा कि वो तो बड़े आलिम है, बड़े अल्लाह के वली है, बड़े मुत्तकी बुजुर्ग है। मौलाना ने फरमाया कि हाँ नमाज तो पढ़ते है, हाँ नमाज तो पढ़ते है, सारा रास्ता इसी तरह कता किया। अल्लाह अकबर, सामान उठाया, सुभान अल्लाह। वाकईतन देखो कैसा छुपाया, ऐसा नहीं कि मैं हूं, बातें करते रहे, हाँ वो नमाज तो पढ़ते हैं, कहा मैं भी कांदला में रहता हूं, जानता हूं, नहीं बता रहे मैं ही हूं। जब कांदला शुरू हो गया, अब जाहिर बात है गांव में जाएंगे तो गांव में तो लोग जानते थे उनको। जब कांदला शुरू हो गया और लोगों ने आपको देखा कि आप किस तरह सामान कंधे पर रखकर जा रहे हैं, लोगों ने देखा क्योंकि इनका सामान था ना बड़े मियाँ का, कंधे पर रखकर जा रहे तो हर आदमी सामान उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब गांव में तो सब जानते थे कि अल्लाह वाले, तो हर आदमी सामान उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई आपकी इज्जत कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है। अब बड़े मियाँ ये सूरत हाल देखकर बड़े परेशान हुए कि ये क्या किस्सा है। बाद में बड़े मियाँ को पता चला कि यही मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब है। अल्लाह ताला ने उन हजरात को उस दौर में हजरात सहाबे किराम के अखलाक का नमूना बनाया था। अल्लाह, किस्सा पढ़ के रोना आता है, फूट फूट के रोने को जी जाता है। क्या क्या अल्लाह वाले थे, क्या छुपाया था। आज तो एक जरा सा काम कर दिया तो उसको भी कहे बगैर तो पेट में दर्द होता है, अगर कह न दो तो पेट में दर्द होगा। उसको कहीं न कहीं, और कभी एक दिन दो दिन छुपा लिया तो बहुत हो गया, तीसरे दिन तो जरूर निकलेगा, चाहे इशारे से ही निकल जाए। और ये तो पूरा रास्ता सामान उठाते रहे, क्या नफ्स को मारा था। अल्लाह अल्लाह, हमें भी इन जी सब का अखलाक अता फरमाए। अब देखो और एक हजरत, ये देखो हमारे बड़े थे, इनके नाम भी तो कम से कम याद कर लो, कि मौलाना एजाज अली साहब का तो नाम आपके लिए नया आया होगा, मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब भी नया नाम है, साहब कांदलवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना था, बार बार आया जी। अब शेखुल हिंद और उनकी तवाज़ो, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, शेखुल हिंद उनको कहा जाता था, ये इसको लकब कहते थे जो उम्मत की तरफ से मिलता था। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुसर साहब बड़े नवाब जादे थे उनके खुसर, और अमीर घराने के आदमी थे। उनके वालिद को ख्याल आया कि इनको पढ़ने के लिए दारुल उलूम देवबंद भेज दे जी, उनको ख्याल आया कि इनको पढ़ने के लिए दारुल उलूम देवबंद भेज दे। दारुल उलूम देवबंद में तो सादा रहाइश थी, सिंपल था, और ये तो बड़े घराने के थे, नवाब जादे थे। उनके वालिद साहब ने सोचा कि दारुल उलूम देवबंद में जो रहायशी कमरे, जो रहने के कमरे थे, क्योंकि जमीन पर सोना पड़ता था, उनमें उनका कयाम करना तो मुश्किल होगा। कहा कि उसमें जो कमरे हैं उसमें तो वे ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि बड़े आदमी थे। चुनाचे अपने बेटे को दाखिले के लिए दारुल उलूम लेकर आए, दाखला हो गया और मस्जिद के हुजरे में कयाम का इंतजाम हो गया, मस्जिद का एक कमरा था उसमें हो गया। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से इनके वालिद के ताल्लुकात थे, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से इनके वालिद के ताल्लुकात थे जी। और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि ये नवाब जादे है, लिहाजा शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को घर में बैठे बैठे ख्याल आया कि बेचारा पढ़ने के लिए आया है। جی کہ بیچارہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور مسجد کے حجرے میں قیام ہے اور اب یہ اس حجرے میں فرش پر سوئے گا اور آج سے پہلے کبھی یہ فرش پر زمین پر سویا نہیں ہوگا، اس لیے اس کو فرش پر سونے کی زحمت ہوگی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو سمجھ گئے، چنانچہ آپ نے اپنے گھر سے ایک چارپائی اٹھائی، کون لائے؟ اپنے گھر سے ایک بیڈ لائے اور اس کو کندھے پر رکھ کر اس کے حجرے تک لے گئے۔ شیخ الہند اور اس کو کندھے پر رکھ کر، جو اس کے دارالعلوم کے استاد میں سے ہے، شیخ الہند کون ہے؟ یہ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہے، سب سے پہلے، جو ایک درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد تھا۔ جس نے شروع کیا تو ایک شاگرد ملا تھا، وہ بعد میں شیخ الہند بنے۔ بعد میں ہندوستان کی آزادی کے اندر انہوں نے بہت زبردست کام کیا اور یہی اس دارالعلوم کی بنیاد تھی کہ ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔ تو یہ بعد میں اسی دارالعلوم کے استاد بھی بنے۔ تو یہ وہ ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جانتے۔ تو وہ اپنے کندھوں پر اس چار پائی کو اٹھا کر لائے اور فرش پر اس کو کمرے پر لائے۔ دیکھیے، ایک طرف شیخ الہند ہے، بلکہ بقول حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کے شیخ العرب والعجم ہے۔ شیخ الہند نے شیخ العرب والعجم، سب کے شیخ تھے۔ اپنے ایک ہونے والے شاگرد کے لیے، ایک ہونے والا، ابھی وہ شاگرد ان کا بنے، تو اپنے شاگرد کے لیے کندھے پر چار پائی اٹھائے لے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو خیال ہوا کہ جب یہ شاگرد مجھے دیکھے گا، ان کو بھی تو خیال ہے کہ یہ شاگرد جب مجھے دیکھے گا کہ چار پائی اٹھا کر لا رہا ہوں، تو اس کو شرمندگی ہوگی کہ اتنے بڑے آدمی میرے خاطر چار پائی اٹھا کر لائے۔ اس لیے آپ نے یہ کیا کہ جب حجرے کے قریب پہنچے، یعنی کمرے کے قریب پہنچے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ لو میاں صاحب زادے، لو میاں صاحب زادے، اپنی چار پائی اٹھاؤ۔ دیکھو دیکھو، پتا بھی نہیں چلنے دیا۔ اگر خود اٹھا کر لاتے، دروازے پہ کہتے لو تمہاری چار پائی، تو ہو سکتا ہے ان کو شرمندگی ہو، تو وہ وہاں کر رکھ دیا اور کہا لو تمہاری چار پائی۔ کیا کام کر کے بھی اپنے آپ کو کیا چھپاتے ہیں، وہی بولا نا، ہمیں تو پیٹ میں دکھے گا اگر کہیں گے نہیں تو۔ اور یہ تو اور کہنا نہ پڑے، اس لیے وہاں رکھ کر پھر اس کو کہہ رہے کہ بھائی تم اٹھا کے لے جاؤ۔ گویا کون لایا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کسی سے منگوائی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے عمل کو کیسا چھپاتے اور کیسے اپنی نفس کی اصلاح کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ان سے فرمایا کہ لو میاں صاحب زادے، اپنی چار پائی اٹھاؤ، میں بھی شیخ زادہ ہوں، اپنی چار پائی خود اٹھاؤ۔ کیا کہہ رہے، میں بھی شیخ زادہ ہوں، اپنی چار پائی خود اٹھاؤ۔ یہ الفاظ اس لیے کہے تاکہ اس کی شرمندگی کا تھوڑا سا ازالہ ہو جائے کہ خود اٹھاؤ، یعنی جو اٹھا کر لائے اس کا تو کوئی احساس ہی نہیں، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ جو اپنی شان بنانے والی بات ہے، یہ خجلت کو سمجھا رہے کہ جو اپنی شان بنانے والی بات ہے، بس شیطان اسی سے انسان کی راہ مارتا ہے، وہیں پر انسان کام کرنے نہیں دیتا کہ فلاں کام میری شان کے خلاف ہے۔ ارے تم کیا اور تمہاری شان کیا، ارے تم کیا اور تمہاری شان کیا، یہ تو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا فرما دی، یہ ان کا کرم ہے۔ اگر لوگوں کو تمہاری حقیقت حال کا پتہ لگ جائے تو لوگ تم سے نفرت کرے، تھو تھو کرے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ستاری فرما رکھی ہے، اس وجہ سے لوگ عزت کر رہے ہیں۔ یہ عزت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، شان بنانے سے عزت نہیں ملتی، شان بنانے سے عزت نہیں ملتی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جی جب وہ کسی کو عزت دیتے ہیں, جب وہ کسی کو عزت دیتے ہیں یعنی اللہ, تو پھٹے ہوئے میلے کپڑوں میں عزت دے دیتے ہیں. اللہ, جب وہ کسی کو عزت دیتے ہیں تو پھٹے ہوئے اور میلے کپڑوں میں عزت دے دیتے ہیں, اور اگر وہ عزت نہ دے بلکہ ذلیل کر دے تو تاج اور تخت کی موجودگی میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں. وہ عزت دینے پر آئے تو تخت و تاج کا محتاج نہیں ہے. اللہ, وہ اچھے کپڑوں کا اور پکے مکانوں کا محتاج نہیں ہے, وہ تو پھٹے کپڑوں میں بھی عزت دے دے. اور وہ ذلت کرنے وہ ذلیل کرنے پر آئے تو تخت تاج اور حکومت بھی ہو تو ذلیل کر دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, دیکھو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, پیون لگے ہوئے ہیں, اور کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا عزت ملی؟ مل گئی, دے دیا. کون سی عزت چلی گئی؟ لوگ تو ان کے ساتھی سمجھ رہے تھے, ارے اتنے بڑے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں اور یہ پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں, اور وہ لوگ تو مال و دولت والے ہیں, وہ کیا سمجھیں گے, کیا تمہارے ہاتھ میں, کیسے تم کو بیت المقدس دیں گے. ارے وہی شان, وہ اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا اور اللہ ہی نے ان کو فتح اور کامیابی اور عزت دی. پیون والے کپڑے. تو تاج اور تخت کی موجودگی میں ذلیل کر دے. لہذا خیال کہ فلاں کام میری شان کے مطابق ہے اور فلاں کام میری شان کے خلاف ہے, یہ سب شیطان کا دھوکا ہے. دھوکا. جی یہ سب دھوکا ہے, یہ سب شیطان کا دھوکا ہے, اور تکبر اور عجب پیدا کرنے کا راستہ ہے. اس خیال کو ختم کرو, اس خیال کو ختم کرو. کوئی کام شان کے خلاف نہیں, کوئی کام شان کے خلاف نہیں. تم ہو کیا؟ تم ہو کیا؟ ارے تم مٹی سے بنے ہو, ارے تم مٹی سے بنے ہو, مٹی میں واپس جاؤں گے. جب یہ بات ہے تو پھر کون سا کام تمہاری شان کے خلاف ہے؟ ہر کام کر لو. جی اللہ اکبر. ایک اور اللہ والے مفتی عزیز الرحمان صاحب, ان کی تواضع دیکھو. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ, جو مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند تھے, مفتی اعظم تھے, حضرت والد صاحب کے استاد تھے, آج ان کے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے نام سے 10 ولیوم میں چھپے ہوئے, 10 جلدوں میں چھپے ہوئے, فتاوی دارالعلوم دیوبند کے نام سے. وہ بھی ابھی پورے نہیں چھپے. ان کا روزانہ کا معمول تھا, مفتی عزیز الرحمان ان کا روزانہ, اتنے بڑے مفتی, عالمی مفتی گنا جائے گا نا, دارالعلوم دیوبند عالمی شخصیت, عالمی ادارہ ہے. جی ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ جب صبح گھر سے مدرسہ جاتے, جب صبح گھر سے مدرسہ جاتے تو مدرسے کے آس پاس جو بیواؤں کے گھر تھے, بیواؤں کے گھر تھے, ان سے جا کر پوچھتے کہ بی بی اگر تمہیں بازار سے کچھ سودا منگوانا ہو تو بتا دو. اتنے بڑے مفتی صبح جاتے وقت بیواؤں کے گھر پہ پوچھتے, آپ بی بی آپ کو اگر بازار سے کچھ سودا منگوانا ہو تو بتا دو, میں لا دیتا ہوں. چنانچہ وہ بیوائے بتا دیتی کہ فلاں چیز بازار سے لا دے. تو 4-5 بیواؤں کے گھر سے سودا پوچھتے, بولے تمہیں کیا ضرورت ہے, پھر بازار تشریف لے جاتے. آج تو یہ زمانہ ہی ختم ہو گیا. پہلے ہوتا تھا کہ کوئی بازار میں جاتا تو 2-4 گھر سے پوچھ لیتا تھا, بھائی تمہیں, بولے وہ بھی منگوا لیتے, وہ بھی منگوا لیتے, وہ لے کر آ جاتے. حالانکہ آج بھی हम भी जाते हैं, लेकिन कभी हम अपने न पड़ोसी से पूछते हैं कि आपको कुछ लाना है? मैं तो अपना तो सौदा खरीदेंगे तो उनके लिए भी लेकर आ जाएंगे, मदद हो जाएंगी। आज वो रिवाज ही खत्म हो गया, हर एक अपनी अपनी देख रहा है, बस मैं अपना काम करके आ जाऊं। और अमानत और दयानतदारी भी खत्म हो गई, बेचारा बाजू वाला भी इसलिए नहीं देगा कि पता नहीं ये क्या करेगा। पहले तो अमानत थी, वो जाते थे तो वो पूरा पूरा अमानत के साथ मिल लाते थे। आज तो पता नहीं ये जाएगा और शायद टुक टुक का पैसा तो मेरे जिम्मे डाल देगा और कहा इतने का सौदा आया और वो हुआ, और पता नहीं क्या क्या हमारे सामने बदगुमानियां जहन में डाल देता है। अमानतदारी खत्म हो गई जी। तो फरमाया किसी घर से पूछते, फिर बाजार तशरीफ ले जाते, पांच चार पांच बेवाओं के घर से सौदा पूछते, पूछ लिया फिर बाजार तशरीफ ले जाते और वहां से सौदा खरीदते कि किसी के लिए प्याज तो किसी के लिए टमाटर, किसी के लिए आलू, किसी के लिए भिंडी, किसी के लिए लहसुन वगैरह खरीदते और फिर घर घर उनको पहुंचाते। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर घर घर उनको पहुंचाते, इसके घर में, इसके घर में, इसके घर। देखो ये सारी इबादत नहीं थी कितना, हालांकि इतने मशगूल आदमी, आलिम है, फतवा देते हैं बड़े इदारे में। बाज औकात ये होता कि कोई खातून कहती कि मौलवी साहब मैंने आपसे फुला चीज कही थी और आप तो फुला चीज उठा लाए। आप फरमाते कि अच्छा बीवी कोई बात नहीं, मैं बदल कर ले आता हूं। अल्लाह अकबर, आज तो हम एहसान जताएंगे, अरे अरे तुमने तो ये मंगवाया तो अरे मंगवाया था, नहीं नहीं अभी तो कल से तुम्हारा बाजार नहीं लाऊंगा, जाओ। और वो तो फरमाते कि अच्छा फरमाया अच्छा मैं तो तुम्हारा सौदा नहीं लाऊंगी। तो फरमाया नहीं, फरमाया ठीक है अच्छा बीबी कोई बात नहीं, मैं बदल कर ले आता हूं। कोई खातून कहती कि मैंने आधा सेर कहा था और आप तीन पाव उठा लाए। आप फरमाती कि अच्छा बीबी कोई बात नहीं, मैं अभी वापस कर आता हूं। ये सब काम करने के बाद मदरसे में तशरीफ ले जाते और फतवे लिखा करते। ये थे दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आजम। देखो ये थे दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आजम और उनका यह हाल था। देखो हमारे बड़ों की बात जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे रहना चाहिए और हम कैसा रहते हैं, और हम कैसा रहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ये था जिनका नाम बार बार सुनते हैं, ये जिनकी बातें हम पढ़ रहे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम जो भी हयात है, इनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, उनकी तवाजु देखो अभी, जिनकी मारिफुल कुरान लिखी हुई है। हमने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह को भी ऐसा ही देखा, कभी अपनी शान बनाने का तस्वुर उनके जहन में आया ही नहीं, शान बनाने का तस्वुर कभी उनके जहन में आया ही नहीं। आम आदमी की तरह हाथ में पतीली यानी सुफरिया लेकर बाजार में दूध खरीद रहे हैं। आलिम बनने के बाद, मुदर्रिस होने के बाद क्या कर रहे हैं? आम आदमी की तरह हाथ में वो पतीली लेकर बाजार में दूध खरीद रहे हैं। हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो दुकान से पतीली में दूध खरीद कर ले जा रहे हैं। अगले दिन हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ये भी उस जमाने के बड़े बुजुर्गों में से थे, रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत वालिद साहब को बुलाया, उनसे फरमाया कि मुफ्ती साहब अब आप मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद हो गए हैं, अब आप मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद हो गए हैं, आप ये जो पतीली लेकर बाजार में दूध खरीदने के लिए फिरते हैं ये अब आपके लिए मुनासिब नहीं है। कौन? ये तो उनके उस्तादों में से होंगे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी। کہا یہ مناسب نہیں ہے، آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ خود اپنے دل میں اپنی شان نہ ہو، ان کا مقصد کیا تھا کہ اپنے دل میں ان کی کوئی شان نہ ہو اور کام شان کے خلاف نہ ہو، لیکن بعض اوقات ایسے کام کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اعتقاد کی کمی واقع ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں سے عزت گھٹ جاتی ہے، بولے یہ کون آ رہا، وہ جو گھومتے رہتے ہیں وہی ہے نا۔ ہاں، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ مفتی صاحب ہے، استاد ہے، تو کہا اب اس طریقے سے یہ گھوم رہے تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے وہ ان کو سمجھا رہے۔ اور مفتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا اعتقاد ہو، یعنی ان کی عزت ہو، اس لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب آپ یہ کام نہ کیا کریں۔ لیکن والد صاحب کو ایسے کام کرنے میں کوئی تعامل نہیں تھا، یعنی ان کو تو کوئی شرف، کوئی سوچ کہ نہیں اس میری کوئی شان ہوگی، کوئی یہ ہوگا، کوئی تعامل نہیں تھا، اس لیے کہ اپنے دل میں کبھی اپنی شان بنانے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو عزت عطا فرمائی، اسی حال میں ان کو عزت عطا فرمائی اور بڑوں بڑوں کو ان کے سامنے جھکایا ہے، ارے حکومت بھی ان کے سامنے جھکی ہے۔ ان کا ابتدا دیکھو، بعد میں شان تو بنی ہے، شروع میں شان گھٹانی پڑتی ہے، اسی لیے تو فرمایا دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، پہلے تو دانا مٹتا ہے پھر بنتا ہے، تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو مٹایا ہے، پھر اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ اس کی شان کو گھٹاتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے گھٹاتے ہیں، حالات بھیجتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اپنی شان کیا ہے، ارے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے جو دے دیا، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو عزت عطا فرمایا، بڑے بڑے کو ان کے سامنے جھکایا، اسی لباس اور پوشاک میں اور اسی حلیے میں، اسی انداز زندگی میں بڑے بڑے وزرا اور عمرا سب آ کر پانی بھرتے تھے ان کے پاس۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہاں، یعنی ان کے پاس سے لے کے جاتے تھے علم۔ جی وہی، تو شان بنانے کی فکر ہو۔ آج تو کیا ہر انسان اپنی شان بنانے کی فکر کرتا ہے، ذرا میرے اسی شان ہو۔ ہاں اللہ اللہ، ہماری شان کیا ہے؟ میاں، عزت تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، عزت تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، انسان کو اپنی شان بنانے سے عزت نہیں ملتی۔ دیکھو، عزت تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، انسان کو اپنی شان بنانے سے عزت نہیں ملتی، نہ کپڑوں سے عزت ملتی ہے، نہ جوتوں سے عزت ملتی ہے، نہ ٹوپی سے عزت ملتی ہے، نہ لباس سے عزت ملتی ہے، نہ پوشاک سے عزت ملتی ہے، نہ ٹھاٹ باٹ سے عزت ملتی ہے، یہ تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔ جب عطا فرمانا چاہتے ہیں تو جھونپڑی میں عطا فرما دیتے ہیں، یہ تو عطا ہے اللہ کی۔ جب عطا فرمانا چاہتے ہیں تو جھونپڑی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لوگ ان کے بنگلوں اور کوٹھیوں اور ان کی شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ تو کوئی عزت نہ ہوئی، بلکہ یہ تو ذلت ہے۔ بہرحال، کسی عمل کو اپنی شان کے خلاف سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تکبر بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، سارے جھگڑوں کا حاصل تکبر ہے۔ دنیا میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کو تکبر ملے گا، میری شان گھٹ گئی۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، جب ایک مرتبہ دل میں تکبر اور شان کا تصور پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اتنے امراض کی جڑ ہے اور اتنی بیماریوں کا سر چشمہ ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ जरा सा कोई हमें बोल दे ना तो हमारे अंदर तो आग जल जाती है। क्या हुआ? अरे मेरी इज्जत गई। अरे क्या तुम्हारी इज्जत? हम कौन हैं कि हमारी कोई इज्जत करे? हमारी इज्जत तो हमारे आमाल पर होती है, कपड़ों से नहीं होती है, डिग्री से नहीं होती है। जी जी इतनी बीमारियों का सर चश्मा है। सर चश्मा का माना है, यानी चश्मा कहते हैं जो पहाड़ में से पानी निकलता है ना, तो ऐसे ही इसी में से बीमारियां निकलती है। फाउंडेशन जिसको कहते हैं, फाउंडेशन नीचे की चीज होती है और वो चश्मा जिसमें से निकलता है तो बीमारियां निकलती है। यूं बीमारियों की निकलने की जगह फाउंडेशन कहते हैं अलग है, चश्मा अलग है, जिसकी कोई हद निहायत नहीं। जी सर चश्मा है और कितनी बीमारी उसकी कोई हद निहायत नहीं। गुस्सा उससे पैदा होता है, किससे? तकब्बुर से। कीना उससे पैदा होता है, इसके बारे में तफसील आ गई, गुस्से के बारे में भी तफसील आ गई। हसद इससे पैदा होता है, इसके बारे में भी पूरी तफसील आ गई। और ईजा रसानी इससे पैदा होती है, इसके बारे में भी सारी तफसील है। नाइंसाफिया इससे पैदा होती है, खुदा जाने कितनी बीमारियों की जड़ ये तकब्बुर है। आदमी अपने दिल में ये समझता रहता है कि मैं बड़ा हूं और हकीकत में वो छोटा होता है। मैं बड़ा हूं, हकीकत में वो छोटा होता है। हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तलकीन फरमाई, अल्लाहुम्म जअलनी फी आईनी सगीरा व फी आयुनी नास कबीरा। अल्लाह मुझे अपनी आंखों में छोटा बना, दूसरों की आंखों में बड़ा बना। क्या अजीब व गरीब दुआ तलकीन फरमाई कि मैं अपनी आंखों में तो छोटा रहूं और अपने आप को मैं छोटा समझूं, लेकिन लोगों की आंखों में बड़ा रहूं। क्यों बड़ा रहूं? क्यों बड़ा रहूं? वही बात है जो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी कि अगर मैं लोगों की आंख में बड़ा न होगा तो लोग मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे। मैं लोगों की आंखों में अगर बड़ा न होगा तो लोग मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे और मुझे परेशान करेंगे। इसलिए फरमाया कि अल्लाह तू मुझे लोगों की आंखों में बड़ा कर दे, अपने आप को तो छोटा समझूं कि लोग अगर मुझे छोटा समझेंगे तो फिर तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर दीन की अहमियत नहीं होगी बातों की। वो बड़ा समझे तो लोगों की निगाहों में बड़ा रहूं, आंखों में बड़ा न हूं तो लोगों की आंखों में बड़ा न होऊंगा तो लोग मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे और मुझे परेशान करेंगे, और अगर मैं उनकी नजर में बड़ा होऊंगा तो उनकी तकलीफ से, उनकी इजा से बचा रहूंगा। इस वजह से दूसरों की नजर में बड़ा बनना मकसूद है, गोया के जल्ब मनफ़ात मकसूद नहीं बल्कि दफ़े मज़रत मकसूद है। जल्ब मनफ़ात यानी हकीकत में बड़ा बनना मकसूद नहीं है, हकीकत में तो नुकसान से बचना मकसूद है। इसलिए अल्लाह तू मुझे बड़ा बना दे, लोगों के दिलों में मेरी इज्जत डाल दे ताकि लोग मुझे तकलीफ न पहुंचे। इसलिए बड़ा इज्जत न डाल के मैं हूं इज्जत वाला, नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन यह है कि मुझे लोग तकलीफ न पहुंचाए ताकि मैं उनकी इजा से बचा रहूं, लेकिन अपनी नजर में अपने आप को हमेशा छोटा ही समझता रहूं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से ये चीज हम सबको अता फरमा दे, अल्लाह ताला अपनी रहमत से ये चीज हम सबको अता फरमा दे, आमीन। जब एक मर्तबा ये हकीकत जहन नशीन हो जाती है, जब एक मर्तबा ये हकीकत जहन नशीन हो जाती है कि हम क्या और हमारी शान क्या, और दिल में तवाजो आ जाती है, तो फिर उसके बाद ये बीमारियां खुद ब खुद रफा हो जाती है, खत्म हो जाती। और तकब्बुर का बेहतरीन इलाज नेमतों पर शुक्र बार बार आता है। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तकब्बुर का एक इलाज बयान फरमाया, बड़े काम का इलाज है। हजार मुजाहदात एक तरफ اور یہ علاج ایک طرف، ہزار مجاہدہ ایک طرف اور یہ علاج ایک طرف. فرمایا کہ جب کبھی اپنی کسی اچھائی کی طرف دھیان جائے اور اپنی جسمانی صحت کی طرف یا اپنے علم کی طرف یا اپنی عبادت کی طرف یا اپنے تقوی کی طرف یا اپنے لباس کی طرف یا اپنے مال کی طرف دھیان جائے اور یہ خیال ہو کہ یہ بات میرے اندر اچھی ہے، تو فوراً اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. اور شکر کا معنی سمجھ کر شکر ادا کرو، شکر کا معنی سمجھ کر شکر ادا کرو. شکر کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص نے تم پر کوئی احسان کیا. شکر کے معنی کیا ہے؟ کسی شخص نے تم پر کوئی احسان کیا، اس احسان کے اعتراف کا نام، قبول کرنے کا نام شکر ہے. اور اس بات کا اعتراف ہے کہ میں اس چیز کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی شرافت سے اور اپنے احسان سے مجھے یہ چیز عطا فرمائی. کیا ہے کہ آپ نے، میں تو اس کا مستحق نہیں تھا لیکن آپ نے اپنی شرافت اور اپنے احسان سے مجھے یہ چیز عطا فرمائی. جی مثلا ایک شخص کا دوسرے کے ذمے قرض تھا، ایک شخص کا دوسرے کے ذمے قرض تھا، ایک سال سے وہ قرض لیے بیٹھا تھا، سال بھر کے بعد اس نے وہ قرض لا کر واپس کیا. ایک قرض واپس کر کے اس نے کوئی احسان کیا نہیں، قرض اس کا تھا سال بھر سے بیٹھا ہوا تھا لے کر، کوئی احسان کیا نہیں، بلکہ احسان تو قرض دینے والے نے کیا تھا. جو شخص ایک سال کے بعد قرض واپس کر رہا ہے وہ شکریہ کا مستحق نہیں، کیونکہ وہ تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے. شکریہ کا مستحق وہ ہوتا ہے جو اپنے فریضے سے آگے بڑھ کر کوئی اچھائی کرے. اب جو شخص ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے اور ہم اس سے اچھائی کے مستحق اور دعوے دار نہیں تھے، لیکن اس نے ہمارے ساتھ یہ اچھائی کی، تو اب وہ شکریہ کا مستحق ہوگا. جی تو سمجھے کہ جو شخص ایک سال کے بعد قرض واپس کر رہا ہے وہ شکریہ کا مستحق نہیں، وہ تو اس کی ذمہ داری تھی، اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ تو اپنا فریض ادا کر رہا ہے. شکریہ کا مستحق وہ ہوتا ہے جو اپنے فریضے سے آگے بڑھ کر کوئی اچھائی کرے. اب جو شخص ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے اور ہم اس اچھائی کے مستحق اور دعوے دار نہیں تھے، لیکن اس نے ہمارے ساتھ اچھائی کی، تو اب وہ شکریہ کا مستحق ہوگا. ہمیں شکریہ ادا کر. لہذا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور شکر کے اندر یہ اعتراف موجود ہوگا کہ اللہ میں تو اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، لیکن اللہ آپ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے نعمت عطا فرمائی. اگر میری صحت اچھی ہے تو آپ کا فضل و کرم ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا. اگر میرے پاس کوئی علم ہے تو اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، میں تو اپنی ذات میں اس علم کا اہل نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے علم مجھے عطا فرمایا ہے. اگر مجھے کسی عبادت کی توفیق ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ آپ کا کرم ہے. جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. اور جگر صاحب کا بہت خوبصورت شعر ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. سبحان اللہ، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو قدم اٹھتے ہیں. لہذا جو کچھ توفیق ہو رہی ہے، عبادت کی، نماز کی، روزے کی، تراوی کی، تلاوت کی، ذکر کی، صدقات کی، یہ سب انہی کی طرف سے ہو رہی. کیا تمہارے بس میں تھا کہ یہ عبادت تم انجام دے لیتے؟ یہ کس نے توفیق عطا فرمائی ہے تبھی یہ عبادت ہو رہی ہے؟ لہذا کس بات پر ناز کرتے ہو، کس بات پر ناز کرتے ہو کہ میں نے فلاں کام کر لیا، میں نے فلاں کام کر لیا؟ ارے تم تو لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہو. لکھنے والے کے ہاتھ میں جو قلم ہوتا ہے، قلم کا اپنا کوئی کمال نہیں، وہ ہاتھ جیسا چلاتے ہیں قلم ویسی چلتی ہے. تو تم لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہو، لکھ کوئی اور رہا ہے، یعنی ہم بھی کوئی قلم کی طرح ہے اللہ کے ہاتھ میں. वो अल्लाह हमें चलाता है तो हम चलते हैं। अरे समझ गए, कलम का माना और रहा है और लिख कोई और रहा है, लेकिन निस्बत कलम की तरफ हो रही है, तो हम भी अल्लाह के हाथ में कलम की तरह है, वो जैसा हमें चला रहा है हम चल रहे हैं। बहरहाल जो कुछ अमल की तौफीक हो रही है वो अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से हो रही है। या अल्लाह, अगर आपकी तौफीक न होती तो न हम हिदायत पाते, न हमें सदका करने की तौफीक होती, न हमें नमाज पढ़ने की तौफीक होती और न हमें ये दर्स देने की तौफीक होती। लिहाजा जब उनकी तौफीक से सब काम हो रहे हैं तो मियां ये मकाम तो शुक्र का है। अल्लाहुम्म लकल हम्दु व लकल शुक्र। इसलिए फरमाया कि जब कोई इबादत करो तो इबादत के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह आपका करम है कि आपने इबादत मुझसे करा दी और इस इबादत के अंदर मुझसे जो कोताहियां हुई है उन पर आपसे इस्तग़फार करता हूं। लिहाजा जब कभी किसी शख्स को अपनी किसी अच्छाई का ख्याल आए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और उस इस्तेहजार के साथ शुक्र अदा करे कि मेरे बस में नहीं था, जो कुछ अच्छाई है उनकी अता है। जब उनकी अता है तो फिर न तो हमारे इतराने का कोई मौका है और न अकड़ने और नाज करने का कोई मौका है, सब कुछ उनकी अता उनका फजलो करम है। जब चाहे वो अच्छाई छीन ले, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हम सबको इस तकब्बुर के अजाब से नजात अता फरमाए। आमीन। थोड़ी देर मुराकबा कर लें।